بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شی آڈیو کی جانب سے کتاب آسیاب تبری آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. کتاب آسیاب تبرہ تبرے کی چکی. زندگی نامہ حضرت شجاع الدین فیروز ابو لولو نخاوندی اس سرا. از حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی اسیری حفظ اللہ. ترجمہ سید شائق حسین. آئیے اب ہم اس کی پہلی ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 3. بسم اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. صدر اسلام کی تاریخ عموماً اہل تسنن کے مصادر و متون سے مرتب کی گئی ہے، جس میں بے شمار غیر صحیح روایات اور تحریفات پر بھروسہ کرتے ہوئے تاریخ کی اہم شخصیتوں حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر معصومین علیہ السلام کے کردار کو بھی داغدار بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس طویل فہرست میں قاتل خلیفہ دوم جناب شجاع الدین فیروز ابو لولو کا نام نامی بھی شامل ہے، جو اہل تسنن کے نزدیک بدترین فرد شمار کیے جاتے ہیں. لہٰذا اپنی بے بذاتی و کم علمی کے باوجود میں نے کوشش کی ہے کہ شیعہ و سنی روایات و احادیث کی مدد سے جناب ابو لولو کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ پیش کروں، تاکہ آپ کے متعلق غلط فہمیوں اور آپ پر الزام تراشیوں کا جواب دیا جا سکے. جناب ابو لولو کی وہ مقدس و ممتاز شخصیت ہے کہ جس نے نہ صرف اپنے جرات مندانہ اقدام جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، امیر المومنین اور دیگر آئمہ معصومین علیہ السلام کے قلوب مقدسہ کی خوشنودی و راحت کا انتظام کیا، بلکہ ظلم و استبدار و فتنہ و تحریف و بدعت کے سنگ بنیاد کو اکھاڑ پھینکا. آپ نے حضرت سیدت النساء العالمین سلام اللہ علیہا کے ارشاد گرامی اللہ تیرے بدن کو اس طرح چاک کرے جس طرح تو نے میرے نوشتے کو چاک کیا ہے بھی سچ کر دکھایا. دلائل العامہ محمد بن جریر تبری شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید متزلی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 335. یہ رسالہ نہایتی اختصار کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے. مزید تفصیل کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیے. نمبر 1 رسالہ فیروزیہ مرزا عبداللہ افندی قلمی نسخہ قم کاشان در روزہ ابو لولو. نمبر 2 رسالہ فضیلت عید بابا شجاع قاضی نور اللہ شوستری شہید سالس. نمبر 3 فیض العلیٰ فی ترجمہ القاضی نور اللہ امیر سید حسین عاملی. نمبر 4 فصل الخطاب فی تاریخ قتل عمر ابن خطاب شیخ ابو الحسین جوینی. تبرہ کے متعلق روایات. ضروری ہے کہ اصل کتاب کے مطالعے سے قبل تبرہ کے بارے میں آئمہ معصومین علیہ السلام کی چند احادیث بیان کر دی جائیں، تاکہ محترم قارئین مذہب حقہ میں تبرہ کی اہمیت اور جناب ابو لولو کے اس اقدام کی اہمیت سے واقف ہو جائیں. نمبر 1 ان السحاق بن عمار ان موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اول و ثانی وہ ہیں جو ایک پلک جھپکنے تک کی مدت کے لیے بھی کبھی اللہ پر ایمان نہ لائے. بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409. مسلمانوں میں ہر وہ ظلم جو ہوا ہے یا آئندہ کبھی ہوگا، یا جو خون ناحق بہا ہے، یا کوئی ناشائستہ و زازیبہ حرکت عام ہوئی ہے یا ہوگی، تو اس کی ذمہ داری ان دونوں اور ان کے ماننے والوں کے سر ہوگی. بہار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 337. نمبر 2 قال الصادق علیہ السلام. قال صادق علیہ السلام امام نے فرمایا ہر وہ شخص کافر ہے جو ہمارے دشمن اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے کفر میں شک کرے. معجم رجال الحدیث جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 129. نمبر 4 جناب علی ابن الحسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں کافر تھے اور جو کوئی ان سے محبت رکھے وہ بھی کافر ہے. بہار الانوار جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 128. نمبر 5 قال الصادق علیہ السلام ہم بنو ہاشم اہل بیت اپنے چھوٹوں اور بڑوں کو ان دونوں پر لعنت کرنے اور ان سے بیزاری کے اظہار کا حکم دیتے ہیں. معجم رجال الحدیث جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 129. نمبر 6 شفاء الصدور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جبد و تاغوت پر ایک مرتبہ لعنت کرے تو اللہ اس کے نام اعمال میں 70 لاکھ حسنات لکھ دیتا ہے اور اس کے 70 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی منزلت میں 70 لاکھ درجات بلند فرما دیتا ہے. اور جو رات کو ان دونوں جبت و تاخوت پر لعنت کرے تو اسی طرح کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے. نمبر 7, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے جو ہماری محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں سے اظہار برات نہیں کرتا. بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 57. نمبر 9, بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 58, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت و محبت اور ہمارے دشمنوں سے برات و بیزاری دین مکمل ہوتا ہے. نمبر 10, بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202, جو ایسے شخص پر لعنت کرنے سے اجتناب کرے کہ جس پر اللہ لعنت کرتا ہے تو خود ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے. ابو لولو شجاع الدین فیروز, آپ کا اصلی نام فیروز اور آپ کی کنیت ابو لولو تھی. آپ کی صاحبزادی کا نام لولود تھا, اسی نسبت سے یہ کنیت قرار پائی, لیکن بعد میں سہولت و آسانی تلفظ کے پیش نظر آپ ابو لولو مشہور ہوئے. آپ کی جرأت و شجاعت کے سبب آپ کا لقب شجاع الدین مشہور ہو گیا. مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 213. آپ ایرانی نسل اور شہر نہاوند کے رہنے والے تھے. جناب ابو لولو پر اتہام مجوسیت و نصرانیت. آپ مشرف و اسلام ہونے سے قبل دیگر ایرانیوں کی طرح نصرانی یا مجوسی تھے. مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 213. لیکن ظہور اسلام سے قبل کسی کا مجوسی یا نصرانی ہونا کیوں کر قابل مذمت ہو سکتا ہے؟ یہ تو اہل سنت کی نازیبہ کوشش ہے کہ انہیں مجوسی یا نصرانی قرار دے کر بدنام کیا جاتا ہے, ورنہ خود اہل سنت کے بزرگ اور خلفاء ثلاثہ تک اسلام قبول کرنے سے قبل کافر, مشرک اور بت پرست تھے. حقیقت یہ ہے کہ سنیوں سے اس کے علاوہ اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے کہ ساری اتہام ترازی صرف عداوت و دشمنی اہل بیت علیہ السلام کا نتیجہ ہے. یہ علی علیہ السلام دشمنی نہیں تو اور کیا ہے کہ انہوں نے جناب ابو لولو تو کیا خود محسن رسالت حضرت ابو طالب کو بھی معاذ اللہ کافر قرار دے دیا. بنو امیہ اور ان کے حامیوں نے تو اس سے بھی زیادہ عداوت امیر مومنین علیہ السلام کا ثبوت اس طرح دیا کہ شہادت مولا کائنات علیہ السلام کے فوراً بعد ہی خود مسجد کوفہ ہی میں کہا جاتا تھا کیا علی علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے کہ انہیں مسجد میں قتل کیا گیا. بہرحال اب اگر مولا کائنات علیہ السلام سے قربت و تعلق کی بنیاد پر ابو لولو پر مجوسیت, نصرانیت یا کفر کے اتہامات لگائے جاتے ہیں تو اس میں حیرت و استجاب کی کیا بات ہے. ان تمام الزامات و اتہامات کے باوجود اہل سنت ہی کی کتابوں میں جناب ابو لولو کے نہ صرف مسلمان بلکہ قوی الایمان ہونے کا ثبوت ملتا ہے. المصنف سنانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 474. مدینے میں سکونت اختیار کرنے کے بعد ابو لولو مشرف و اسلام ہوئے. اس کے علاوہ اہل سنت ہی کی حسب ذیل روایہ جناب ابو لولو کو مجوسی ہونے میں تشکی و تردید پیدا کرتی ہے, یعنی ان کا عمر پر حملہ آور ہونا ہی ان کے اسلام کا ثبوت ہے. فصل الخطاب فی تاریخ قتل عمر ابن خطاب صفحہ نمبر 178 سے مدینے میں آمد. جناب ابو لولو پہلے ایران و روم کے درمیان ایک جنگ میں جنگی قیدی رہے, پھر بعد میں مسلمان اور رومیوں کے درمیان ایک جنگ میں قید ہو کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ایک دشمن مغیرہ بن شیبہ کی غلامی میں آئے, جس کے بعد آپ کا شمار مدینے کے ساکنوں میں ہونے لگا. مستدرک السفینۃ البحار جلد نمبر 9. حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ملاقات. جناب ہرمزان مولا کائنات کے محبوں اور صحابیوں میں شمار ہوتے تھے. بعض روایت کے موجب جناب ہرمزان بادشاہ ایران یزدجرد سوم کے صاحبزادے اور جناب شہربانو زوجہ حضرت شہید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے. جناب ہرمزان بھی فتح ایران کے بعد گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے. جب جناب ہرمزان کو خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کے سامنے پیش کیا گیا تو عمر ابن خطاب نے آپ کو دعوت اسلام دی, جسے جناب ہرمزان نے قبول نہ کیا. اس پر عمر ابن خطاب نے انہیں قتل کر دینے کا حکم دیا. تو جناب ہرمزان نے فرمایا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کسی قیدی کو حالت تشنگی میں قتل کر دیا جائے۔ جب جناب ہرمزان نے اپنی تشنگی کا اظہار کیا تو عمر نے حکم دیا کہ انہیں سیراب کیا جائے۔ جب ان کے لیے پانی لایا گیا تو انہوں نے عمر سے پوچھا، کیا میں اس وقت تک امان میں ہوں جب تک کہ پانی نہ پی لوں؟ عمر ابن خطاب نے کہا ہاں۔ یہ سن کر جناب ہرمزان وہ سارا پانی زمین پر پھینک دیا اور پانی پینے سے باز رہے تاکہ خلیفہ کے حکم کا اجرانہ ہو سکے۔ جب عمر نے محسوس کیا کہ اس طرح تو اس کا حکم نہ چل سکے گا تو اس نے انہیں تشنگی ہی میں قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے یہ صورتحال ملاحظہ فرمائی تو خلیفہ اس حکم پر اعتراض فرمایا کہ اے عمر، تم اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتے جو خود تمہاری امان میں ہو۔ عمر نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہا، پھر آپ ہی فرمائیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حکم اسلام یہ ہے کہ ایک غلام کی قیمت بیت المال مسلمین میں جمع کروا دی جائے اور اس شخص کو کسی مسلمان کی غلامی میں دے دیا جائے۔ عمر نے کہا کہ ایسے شخص کو کون غلامی میں لے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت ادا کرتا ہوں اور اپنی غلامی میں قبول کرتا ہوں۔ جناب ہرمزان نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس لطف و کرم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور حضرت نے ان کے اسلام قبول کرنے کی بنا پر انہیں آزاد فرما دیا۔ اپنے آزاد ہو جانے کے باوجود اس کے جناب ہرمزان ہمیشہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دہلیز سے وابستہ رہے اور خود کو ملازم حضرت امیر شمار کراتے رہے۔ آپ کا زیادہ وقت مسجد میں عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ الخرائج و جراحی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 202۔ جناب ابو لولو اور جناب ہرمزان کے تعلقات۔ ان حضرات کے باہمی تعلقات کا ایک سبب تو یہ تھا کہ یہ دونوں ایرانی نژاد تھے اور آپس میں ہم وطنوں کی محبت و دوستی ایک فطری بات ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک طرف جناب ہرمزان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے آزاد کردہ اور عمر بن خطاب کے ظلم و ستم کا نشانہ رہے تھے، تو دوسری طرف جناب ابو لولو جنگی قیدی بن کر جب سے مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آئے تھے اس کے ظلم و جور کا ہدف رہے تھے، اور ادھر عمر بن خطاب مغیرہ سے دوستی کی بنا پر جناب ابو لولو کی مغیرہ بن شیبہ کے ظلم و جور کی شکایتوں پر کبھی توجہ نہ دیتا تھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے عمر ابن خطاب کی بنی ہاشم سے عداوت و دشمنی مشہور تھی۔ اس کے علاوہ مغیرہ بن شیبہ نے جناب ابو لولو پر خراج اور دیگر مالی ادائیگی کا ناقابل برداشت بوجھ ڈال رکھا تھا، سخت پریشان کیا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ دونوں حضرات یعنی جناب ہرمزان اور جناب ابو لولو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اتنی محبت اور عمر ابن خطاب سے اس قدر نفرت و کراہت رکھتے تھے کہ ان دونوں کے دل میں عمر ابن خطاب کو قتل کر دینے کی امنگ و خواہش تھی۔ جناب ہرمزان اور حضرت ابو لولو میں اس قدر قربت و یگانیت تھی کہ اہل سنت کی معتبر تواریخ میں کہ وارد ہوا ہے کہ جب عبیداللہ ابن عمر خطاب نے اپنے باپ کے زخمی ہونے کی خبر سنی تو یہ یقین کر لیا کہ عمر ابن خطاب کو زخمی کرنے والا سوائے جناب ہرمزان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے جناب ہرمزان کو عمر کے قصاص میں شہید کر دیا۔ تاریخ دمشق، جلد نمبر 38، صفحہ نمبر 68، المصنف، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 479، التدبیر، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 134، المعلا، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 15، تاریخ طبری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 302، تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 161۔ جب عمر نے جناب ہرمزان کی شہادت کی خبر سنی تو اس نے اپنے بیٹے عبیداللہ ابن عمر کو اس غلط اقدام پر ڈانٹا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خود جناب ہرمزان کے خون ناحق کے قصاص کے طالب ہوئے، لیکن عمر کے انتقال کے بعد عثمان نے اس زمن میں عبیداللہ ابن عمر کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا۔ الخرائج و الجراحی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 213۔ مغیرہ بن شیبہ وہ مردود و ملعون ہے کہ جس نے جناب ابو لولو کو اپنی غلامی میں لے رکھا تھا۔ مغیرہ بن شیبہ اس بارے میں چند تفصیلات بیان کرنا ضروری ہے. نمبر ایک، مغیرہ بن شعبہ ان چند افراد میں سے ایک تھا جو عمر بن خطاب و قنفنس کے ہمراہ شہزادے کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئے، آپ کے بیت الشرف کے دروازے کو نظر آتش کیا، اور اسی واقعے میں حضرت محسن ابن امیر مومنین علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی. نمبر دو، مورخین کے بیان کے مطابق مغیرہ کا شمار ان چار لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی سیاست، مکاری اور فتنہ پردازی کے لیے تاریخ عرب میں مشہور ہیں، یعنی ابو سفیان، معاویہ، عمر عاص اور مغیرہ بن شیبہ. نمبر تین، امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ایک طویل خطبے میں معاویہ اور اس کے گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر اپنے اجتماعات میں صب و شستم کیا کرتے تھے اور ان کا یہ عمل مسلمانوں سے پوشیدہ نہیں تھا. ان ملعونوں کے تذکرے میں جب مغیرہ بن شیبہ کا نام آیا تو آپ نے فرمایا، اے مغیرہ بن شیبہ، تو دشمن خدا، تو نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال رکھا ہے، تو نے پیغمبر خدا کی تکذیب کی، تو زنا کا مرتکب ہوا، لیکن عمر ابن خطاب نے تجھے سنگسار کرنے، حق و باطل میں آمیزش کر دی اور درو و گوئی سے کام لیا، جس کی بنا پر تجھے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں اس سے زیادہ دردناک عذاب ملے گا کہ تو نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ضرب لگائی اور ان سے ناروا سلوک کیا، جس کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئیں اور آپ کے فرزند کی شہادت واقعہ ہوئی. تیسرا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک حرمت ہو. تو نے شریعت خدا کی خلاف ورزی کی کہ جس میں تو نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام نہ کیا، حالانکہ رسول اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، فاطمہ سید نسائل عالمین اہل جنت و اجمعین، فاطمہ بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اے مغیرہ آخرت میں تیرے ان اعمال کی باس پرس ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ کو آخر میں جہنم میں ڈالے گا. بیت الاحزان صفحہ نمبر 117. نمبر 4، ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ مغیر بن شیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض و کینہ و دشمنی رکھتا تھا. اس کی دشمنی تمام بنی ہاشم اور خصوصاً علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشہور و معروف ہے. جب معاویہ کی بیعت ہو گئی تو مغیرہ بن شیبہ نے معاویہ کی جانب سے ایسا خطبہ کا تقرر کیا جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر اپنے خطبوں میں لعنت پڑھا کرتے تھے. شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید مقرنی ضلع 13-14-16 صفحہ نمبر 22-171-70. جناب ابو لولو اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جناب ابو لولو مغیرہ بن شیبہ جیسے فاسق و فاجر و جابر شخص کے شکنجۂ غلامی میں گرفتار تھے، لیکن جناب ہرمزن آزاد تھے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خاص محبوبوں میں شمار ہوتے تھے. رفتہ رفتہ جناب ابو لولو بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے قریب ہوتے گئے اور آپ کا شمار بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں ہونے لگا. چنانچہ صاحب مستدرک سفینۃ البحار نقل فرماتے ہیں کہ فیروز ابو لولو کا اکابر مسلمین وہ مجاہدین بلکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خاص صحابیوں میں شمار ہوتا ہے. مستدرک السفینۃ البحار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 212. مرحوم مرزا عبداللہ افندی تحریر فرماتے ہیں کہ شیعوں میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ جناب ابو لولو کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے نیک و پرہیزگار شیعوں میں شمار ہوتا ہے. ریاض العلماء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 507. اس کے علاوہ صاحب مستدرک لکھتے ہیں کہ جناب ابو لولو کے ایک بھائی تھے جن کا نام عبداللہ بن زکوان تھا. آپ اہل مدینہ میں علم حساب، علم نحو، مشر و حدیث و فقہ کے عالم تھے. فضل الخطاب فی تاریخ قتل عمر بن صفحہ نمبر 184. اس کے علاوہ ذہنی اپنی کتاب مختصر فی علم الرجال میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن زکوان بنی امیہ کے غلاموں میں سے تھے. یہ عمر کے قاتل ابو لولو کے بھائی تھے. یہ سقا قابل اعتماد شخص تھے. اکثر روایان احادیث مثلا مالک، لیس اور سفیانان وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے. فضل الخطاب فی تاریخ قتل عمر بن خطاب 184. اگر ہم مندرجہ بالا مشواہد سے صرف نظر کریں تب بھی حسب ذیل امور اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جناب ابو لولو حضرت امیر مومنین علیہ السلام سے گہرے تعلقات و رواسم رکھتے تھے اور اکثر آپ کے بیت الشرف سے حاضر ہوتے تھے. جبکہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو جناب ابو لولو مغیرہ بن شیبہ کے حصے میں آئے، لیکن جب کچھ ہی عرصے میں جناب ابو لولو حضرت امیر مومنین علیہ السلام سے قریب ہوتے نظر آئے تو مغیرہ نے عمر ابن خطاب کے حکم سے آپ پر خراج میں اضافہ کر دیا، اور یہ حد یہ ہے کہ ایک دن مغیرہ نے جناب ابو لولو سے کہا کہ اگر وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیت الشرف سے قطع تعلق کر لیں تو ان کا خراج معاف کر دیا جائے گا، لیکن جناب ابو لولو نے انکار کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ یہ آپ نے عمر ابن خطاب کو زخمی کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیت الشرف میں پناہ لی تھی. کامل بہائی نسخہ خطی صفحہ نمبر 383، اسرار الاماتا صفحہ نمبر 325. کثیر خراج اور ہوائی چکی بنانے کا حکم. جناب ابو لولو کے حضرت امیر مومنین علیہ السلام سے تعلقات کی وجہ سے مغیرہ بن شیبہ نے آپ پر اپنا ظلم و ستم اور زیادہ کر دیا اور آپ کے خراج میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا. وہ آپ سے روزانہ 3 سے 4 درہم کا خراج لینے لگا جو آپ کی استطاعت و آمدنی کے لیے ناقابل برداشت تھا. جناب ابو لولو نے خلیفہ عمر ابن خطاب سے کئی مرتبہ مغیرہ بن شیبہ کے اس ظلم و ستم کی شکایت کی. عمر ابن خطاب نے نہ صرف ان کی شکایت و فریاد کا کچھ جواب نہ دیا بلکہ آخری مرتبہ جناب ابو لولو سے مغیرہ بن شیبہ کی شکایت سن کر یہ جواب دیا کہ تم آہنگری، نجاری اور دیگر فنون سے آشنا ہو، تمہارے لیے خراج اتنا زیادہ نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تم ایرانیوں سے ایسی چکی بنانی سکھی ہے جو ہوا سے چلتی ہے، کیا تم میرے لیے بھی ایک ایسی چکی بنا سکتے ہو؟ جناب ابو لولو نے جواب دیا، میں یقیناً تیرے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جو روز قیامت تک چلتی رہے گی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ جواب دیا، میں تیرے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کا چرچا مشرق و مغرب عالم میں ہوگا. طبقات البکری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345، تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 413، کنز المال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 682. جناب ابو لولو کا یہ جواب سن کر عمر ابن خطاب کو اپنے ایک خواب کی تعبیر یاد آ گئی جو اس نے ایک عرصے قبل دیکھا تھا، جس میں ایک سرخ رنگ کے مرغ نے اپنی چونچ سے اسے 3 ٹھونگے ماری تھی، اور خواب کی تعبیر بتاتے والوں نے اسے یہ بتایا تھا کہ ایک ایرانی نژاد آدمی سے 3 ضربے لگا کر قتل کرے گا. اس پیشن گوئی کے تحت جب عمر ابن خطاب نے جناب ابو لولو سے یہ جملہ سنا تو کہنے لگا، اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اور اگر میں تہمت گمان کی بنیاد پر کسی کو قتل کرتا تو میں اسے ضرور قتل کر دیتا. مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 213، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347، اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174، تاریخ الدمشق جلد نمبر 4095، کنز المال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 684. بس اسی دن سے جناب ابو لولو پر عمر ابن خطاب کو ظلم و ستم آشکار ہو گیا، اور نہ صرف خود ان پر بلکہ اسلام و امت مسلمہ اور خصوصاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی اہم ترین شخصیت یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر اس قدر ظلم روا رکھا گیا کہ اس نے آپ نے خانہ نشینی اختیار فرمائی. اپنی اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، میں نے اس حال میں صبر کیا کہ میری آنکھوں میں خار غم کی خلش اور حلق میں رنج و علم کی گرہ پڑی ہوئی تھی. نہج البلاغہ شقشقیہ خطبہ نمبر 3. ان اسباب و وجوہات کی بنا پر جناب ابو لولو نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا کہ وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب و علام کا عمر ابن خطاب سے ضرور انتقام لیں گے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو حضرت ابو لؤلؤ کے اقدام کا علم، ایک روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عمر ابن خطاب کو مخاطب کر کے فرمایا، تیری خواہش و امید ان قریب ابو لؤلؤ تجھے خداوند عالم کی توفیق و تائید سے قتل کرے گا، اور خدا کی قسم اسی اقدام سے وہ مستحق جنت قرار پائے گا۔ ارشاد القلوب دل میں، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 285۔ حسین بن حمدان الخصیبی، متوفی 334 نہج، اپنی اسناد میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عمر ابن خطاب سے فرمایا کہ تو نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیا ہے، اس کے نتیجے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا میں ایک غلام یا ایک معمر شخص کی ضرب سے جس پر تو نے ظلم و جور کا حکم جاری کیا ہے قتل ہو جائے گا، اور خدا کی قسم وہ تیری امید و خواہش کے خلاف جنت میں داخل ہوگا۔ اس پر عمر نے کہا، یا ابوالحسن، آپ کو اس اہانت پر شرم نہیں آتی؟ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عمر کو جواب دیا، میں نے تجھ سے وہ کہا ہے جو میں نے سنا ہے، اور وہ بیان کیا ہے جو میں جانتا ہوں۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عمر ابن خطاب سے فرمایا، اے مغرور، میں تجھے اس دنیا میں ایک غلام کی طرف سے قتل ہوتا دیکھ رہا ہوں جس پر تو ظلم و جور سے فیصلہ کرے گا، اور وہ تجھے بتوفیق الہی قتل کر دے گا۔ مستدرک سفینت البحار، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 213، مشارق الانوار الیقین، صفحہ نمبر 162، بحار الانوار، جلد نمبر 30، صفحہ نمبر 276۔ اس روایت کے راوی محمد بن سنان کی اکثر علماء علم الرجال نے توثیق فرمائی ہے، جس میں الرشاد میں شیخ مفید المختلف میں علامہ اور فوائد الرجالیہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 249 میں آیت اللہ وحید بہبانی جیسے جلیل القدر علماء شامل ہیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی فہرست صفحہ نمبر 220 پر اگرچہ کہ اسی توثیق نہیں فرمائی، لیکن ان کتابوں کو مسند اور متمت قرار دیا ہے۔ ان دونوں روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہ صرف جناب ابو لؤلؤ کے اس اقدام سے قبل وقع واقعہ بعلم امانت واقف تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے جناب ابو لؤلؤ کے اس اقدام و عمل کو توفیق الہی اور استحقاق جنت کا موجب قرار دیا ہے۔ جناب ابو لؤلؤ کا عمر ابن خطاب کے نام خط، جناب ابو لؤلؤ کی اپنے اس عمل و اقدام میں اس قدر فراست و دانشمندی فرما تھی کہ عمر کو زخمی کرنے سے ایک مدت قبل انہوں نے عمر کو تفصیلات بتائے اور پھر ایک مسئلہ دریافت کیا تھا، جبکہ عمر کو اس مسئلے کی غرض و غایت کا اندازہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے عمر کے نام اپنے خط میں اس شخص کی سزا کے بارے میں سوال کیا تھا کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حد تک حرمت اور آپ پر ظلم و ستم کرے، انہوں نے اپنے آئندہ اقدام سے قبل ہی خود عمر ابن خطاب کی رائے خود اس کے خلاف حاصل کر لی تھی۔ اب ان کے پاس عمر کی خود اپنے خلاف سند موجود تھی۔ جناب ابو لؤلؤ نے عمر کے نام اپنی تحریر میں سوال کیا تھا کہ کیا سزا ہونی چاہیے جو اپنے مولا کا گنہگار ہو اور ان سے ملک و سلطنت غصب کر لے، اور اپنے مولا و آقا کے شریک حیات پر ظلم و تشدد کرے اور جسمانی ایذا رسانی کرے۔ عمر نے جواب میں لکھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو واجب القتل ہے۔ جب جناب ابو لؤلؤ عمر کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کے پاس آئے تو اسی کی تحریر کردہ جواب کی بنیاد پر اس سے کہتے جاتے تھے، تو نے کیوں اپنے مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا؟ پھر اس پر لعنت کرتے اور ضرب پر ضرب لگاتے جاتے تھے۔ طریق الارشاد، صفحہ نمبر 456۔ روزے واقعہ، آخر کار جناب ابو لؤلؤ نے اپنی آہنگری و حدادی کی مہارت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک دو پھلوں والا ایسا خنجر بنا لیا جس کے دونوں پھلوں کے درمیان دستہ تھا، اور پھر ایک صحیح روایت کے مطابق اور جیسا کہ شیعوں میں مشہور ہے، بروز دو شنبہ 9 ربیع الاول 23 ہجری بوقت فجر، جبکہ عمر ابن خطاب اپنے ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے نمازیوں کی صفوں کو استوا، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو کہہ کر درست کر رہا تھا، تو عین اس وقت جناب ابو لولو عمر ابن خطاب کے قریب پہنچ گئے۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341، فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 49، کنز المال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 679، اور اپنے خنجر کے 3 وار لگا کر پیٹ تک عمر ابن خطاب کا جسم چاک کر دیا۔ اگرچہ کہ ان لوگوں نے جو اس وقت عمر ابن خطاب کے نزدیک تھے جناب ابو لولو کو زدوکوب کرنے اور پکڑ لینے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے مزید 13 لوگوں کو زخمی کرنے بعد وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہار الانوار جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 530، اس طرح زخمی ہونے کے بعد عمر ابن خطاب 3 دن تک بستر مرگ پر پڑا رہا اور 55 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا۔ صفحہ نمبر 21 پر پہلی ریکارڈنگ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ دوسری ریکارڈنگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔